أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر انتہائی لطف پاک پروردگار کا ہے. خدا متعال نے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع ان پاکیزہ نورانی لمحات میں نصیب فرمایا. ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی بہار تعبیر ہوئی ہے روایات کے اندر, اور یہ انسان کی سعادت ہے کہ انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان علوم کو حاصل کر لے جن کا حاصل نہ ہونا اس دنیا میں بڑی مصیبت کا سبب ہے. کچھ علم ایسے ہیں جن کو یہاں لے پائے نہ لے پائے, یہ علم نہ لے وہ علم لے لے, کوئی علم نہ لے مہارت لے لے, یہ سب چل جائے گا اور اسی سے کیریئرز بنتے ہیں. کیا سارے لوگ علم سے کما رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, کچھ لوگ سائنس, اس کی جو ڈیفینیشن ہے سائنس کی, اس سے نہیں کما رہے ہوتے, اسکلز سے کما رہے ہوتے ہیں, اور وہ اسکلز بھی کچھ انہوں نے کہیں سے سیکھی ہوتی ہے, کہیں بورن ود دیٹ اسکل ہوتے ہیں, پیدائشی اسی مہارت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں سب زندگیاں چل رہی ہیں, اس کو کہتے ہیں کیریئرز. ہماری دنیا میں ایک وہ ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ مل جائے گا, وہ رزق ہے, دنیا کا رزق. ایک وہ ہے جس پہ خدا نے پابند کیا ہے کہ تم نے حاصل کرنا ہے, وہ معنوی رزق ہے. وہ خدا نے نہیں وعدہ کیا کہ یہ تم یوں ہی چلتے پھرتے رہنا میں دیتا رہوں گا, نہیں. دنیا کے رزق کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک. قرآن کریم فرمایا ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے, سوال نہیں کر رہے, ہم تمہیں رزق دیں گے. اور مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہنچائے گا, اس کے پیچھے تو تم ایسے بھاگ رہے ہو جیسے یہ تمہاری ذمہ داری تھی, اور جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا کہ تم نے بھاگنا ہے, تم اس سے ایسے غافل ہوئے ہو جیسے وہ خود ہی آ جائے گا. یہ پیرامیٹرز چینج ہم نے کر لیا اپنی زندگی میں, اب اس کی وجہ سے مشکل پہ مشکل, اس کو سنبھالو تو وہ کیا وہ کہتے ہیں غریب کا کمبل کہ سر پہ ڈھانکے سے وہ پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں کو ڈھانپے تو سر کھل جاتا ہے. تو ایک عجیب مشکل میں ہم لوگ پھنس گئے, اور پھنسے کیوں؟ اس وجہ سے پھنسے کہ بھائی جو لائف کی اورینٹیشن اللہ نے دی تھی وہ ہم مس کر گئے کسی بھی وجہ سے. اب یہ جو قرآن کریم کا مطالعہ ہے, قرآن کریم سے سیکھنا ہے, روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنا ہے, اس میں یہ فائدہ ہے کہ چونکہ یہ شریعت کی سورس ہیں اور اس پر 1400 سال کی تبدیلیوں کی کوئی گرد نہیں پڑی ہے, تو اس میں آپ اس اوریجنل تھیم تک پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک اچھی سورس بن گئی کہ بھئی اگر آپ اور میں یہ چاہیں کہ بھئی 1400 سال میں جو چینجنگز آئی ہیں, آلٹریشنز ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے, اس سے ہم بچ کر ایک اوریجنل ٹرو اسلامک کانسیپٹ پہ پہنچ جائیں, جس کو امام خمینی کہتے تھے اسلام ناب محمدی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ناب بہت اچھا لفظ ہے فارسی زبان کا, اس کا مطلب ہوتا ہے خالص, انتہائی خالص کوئی چیز. تو وہ فرماتے تھے اس خالص محمدی اسلام, اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کیا تھا, خالص یا نا خالص سفیانی اسلام, نا خالص اموی اسلام, اور نا خالص اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اسلام, لیکن ایک وہ اسلام ہے جو اللہ کے نبی لے کر. ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ اب پتہ نہیں 1400 سال کی کون کون سی تبدیلیاں آ گئیں. یہاں تو یہ عالم ہے कि जो बच्चा सामने बैठा है इसके और मेरे दरमियान मसलन 30-35 साल का फ़र्क है, तो हम इसको कहते हैं जनरेशन गैप। और हमारा और नबी खुदा का कितना गैप है? या इलाही, तो 20-25 जनरेशन का गैप है। तो कुरान के सिवा और रिवायात अहले बैत के सिवा बचा क्या है हमारे पास? यही तो बचा है। अच्छा, उसमें भी कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून बच गया, और रिवायात के साथ जो कुछ हुआ है इला माशाल्लाह मुश्किलात। कौन कौन सी किताबें जल गईं, कौन कौन सी किताबें चेंज हो गईं, क्या क्या मुश्किलात आ गईं, खुदा ने मुताल ने अल्हम्दुलिल्लाह बचा के रख ली। तो हमारे पास जो बहुत अच्छा काम है माह मुबारक रमज़ान के अंदर अपनी तरबियत के लिए, अपने खलूस को बढ़ाने के लिए, खलूस को मैंने प्योरिटी ऑफ इस्लाम को बढ़ाने के लिए, वो ये है कि भाई कुरान से रुजू करें। अब कुरान से रुजू, कुरान करीम से रुजू करने में मुश्किल जो हमारे साथ आती है वो ये कि हम लोग, जैसे कल अर्ज किया, हम लोग विर्द के लोग, हम लोग विर्द के लोग हैं, हम लोग जिक्र के लोग नहीं बने। गरचे कल मैंने ये जुमला अर्ज़ किया था, लेकिन फिर ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि भाई अगर कोई ये कहे मौलाना अगर जिक्र इतना ही है मैं और मैं विर्द करता हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं भाई फिर विर्द कर लो, चूँकि विर्द एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जिक्र तक पहुँचने के लिए। विर्द ही कर लो और किसी वक्त में घूम घूम के जिक्र तक पहुँच जाओगे। ऐसा ना हो कि फिर विर्द भी ना करें, इसका नहीं मालूम फिर वो एक्सीडेंटली कब पहुँचेगा। तो कम से कम ये तो कर ही लें। तो ये करें, कुरान करीम से मुतसिल हो, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें और उसमें फिर अपनी मनमानी ना करें। तफसीर बिर राय हराम है असलन, और तफसीर बिर राय दर हकीकत कुरान करीम को मुनहरिफ करने के बराबर है। इस खातिर कुरान करीम पढ़ें उसकी असालत के साथ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने इज्तिहाद को इस्तेमाल ना करें। इज्तिहाद गलत माना में, सही माना में इज्तिहाद को इस्तेमाल करें, अहले बैत अतहार की रिवायात से और मुस्तनद कवानीन से कुरान को समझने की कोशिश करें। उस कोशिश में मसलन इस जो हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे किसी जो नेट के ऊपर लेक्चर्स वगैरह डालते हैं, किसी ने पूछा मौलाना मैं इसको क्या लिखूँ, तफसीर लिखूँ या तशरीह लिखूँ? मैंने कहा तशरीह भी ज़्यादा बेहतर है, चल जाएगा। तफसीर कहना मुश्किल है, तफसीर के बहुत सारे तकाजे होते हैं, हम वो तकाजे पूरे नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए लोगों के जहन में। तो मैंने कहा तशरीह मेरे ख्याल में शायद सही है, वो हम भी यही कहेंगे यहाँ ये तशरीह है। तो कल हमने कुछ चीज़ें अर्ज़ की थी, कल और परसों दो दिन, और उसमें हमने सुबहान और हम्द के ऊपर कुछ बात, सुबहान तो खुद आया हुआ था, सुभान लिल्लाह मा फिस समावात मा फिल अर्ज, और हम्द हमने इसको मुकम्मल करने के लिए अर्ज़ कर दिया था, चूँकि सुबहान और हम्द बार बार साथ आता है। अब यह था कि कल एक बात अर्ज़ की थी अज़ीज़ के हवाले से, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह हदीद में दूसरा मा नहीं है, सुब्हा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, लेकिन सूरह हाशर में दो दफ़ा मा आया हुआ है, सुब्हा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। शायद इस पर इसरार करने के लिए कि ज़मीन पर ज़िक्र खुदा की अहमियत है, ताकीद करने के लिए इस पर ज़मीन पर। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि जिनको हम आसमान कहते हैं उर्दू ज़बान में और इंग्लिश में, वो भी कुरान में ज़मीन ही है, वो आसमान नहीं है। आसमान नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस के रूल्स और रेगुलेशन का नाम है, कुरानी आसमान। सही, हाँ, बाज़ जगह पर कुरान खुदा मुतआल ने समाअत दुनिया कहा है, वो जगह वो है जो ये वाला आसमान, ज़य्यन्ना समाअत दुनिया। तो बस अगर खुदा मुतआल ने कुरान करीम में समावात इस्तेमाल किया है, समा इस्तेमाल किया, मजमूई तौर पर इसका मतलब नॉन मटीरियल है, ये ज़मीन का आसमान नहीं है। और अगर अर्ज़ कहते हैं तो अर्ज़ तो यकीनन ज़ाहिर है ये नॉन मटीरियल ज़मीन है। सही है, तो जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब खुदा की तस्बीह कर रहे हैं, यानी जो कुछ ज़मीन में है बेशुमूल उस तमाम اجساد، اجسام، ستارے، سیارے جو اوپر ہیں ملینز آف لائٹ ایئرز تک، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ عرض میں شامل ہے. سما بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سما کون ہے؟ نان میٹیریل لیولز، جو مثلا حتی برزخ ہو، محشر ہو، پل صراط، اور یہ سب یہ نان میٹیریل ہیں. یا اس سے پہلے جو مدارس تھے، میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا ہوں، لہذا بار بار نہیں عرض کروں گا، کہ ہم خدا متعال سے شروع ہو کر کئی عالم کو گزارتے ہوئے اس پس دنیا تک پہنچیں، دنیا دنیا، اور اسی طرح انہی عوالم کو گزارتے ہوئے دوبارہ خدا تک جانا ہے. جو کہ ڈیکوڈ کرنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک جملہ دے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں اس کو اینالوگ گھڑی کی مثال دیتا ہوں کہ ہم 12 سے گرتے گرتے 6 تک آئے ہیں، جو کہ دنیا ہے، اور یہاں سے بڑھتے بڑھتے دوبارہ 12 تک جانا ہے، جو ہمارا دوسرا سفر ہے. تو یہ آدھی کمان نیچے آنے کی ہے، اور یہ آدھی کمان اوپر جانے کی ہے. قاب قوسین او ادنا، جو سب سے زیادہ نزدیک گیا خدا کے، وہ ختمی مرتبہ تھا سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی یوں ہی ذہن میں آ گیا، چونکہ یہ تشریح ہے، تفسیر نہیں ہے. مولا امیر المومنین کو آپ کون سا لقب دے کر یہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو پائے گی؟ تو مجھے جو سمجھ میں آیا، ظاہر ہے کہ میں اپنی جہالت کا پورا اعتراف کئی دفعہ کر چکا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شاید نفس الرسول کہنا وہ ایک مقام بتا دے گا، کیونکہ وہ جو آئے مباہلہ تھی، اس میں اللہ کے نبی نے نفس کے نام پر امیر المومنین کا انتخاب کیا تھا صرف. تو نفس الرسول، تو اگر مجھ سے کوئی کہے پہلا لقب کیا دوں، تو میں کہوں گا یا نفس الرسول، اے رسول کے نفس. ہاں، اس سے بڑھ کر اب کیا؟ پھر رسول گرامی کا وہ قول بھی کہ فرمائے کہ میں اور تم ایک ہی ہیں، سوائے اس طرح کا قول جو ارشاد فرمائے، سوائے کہ نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب نفس تھا، ورنہ استثناء میں صرف نبوت کو استثناء کیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ نفس کا معاملہ ہے. مولا امیر المومنین ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ بالاخص وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہو العزیز الحکیم، وہ خدا طاقتور ہے، اردو میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں، اور حکمت رکھنے والا ہے. عزیز کو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا طاقتور، تو میں ایک جگہ دیکھنے کا قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، مثلا القوی العزیز. اب کیا کریں بھی؟ اگر عزیز کا مطلب صرف طاقتور ہے، هو القوی العزیز آ گیا، تو قوی کا مطلب کیا ہے؟ وہی طاقتور. پھر اس کا مطلب ہے عزیز میں کوئی اور گہرائی بھی ہے. ہاں، عزیز میں ایک اور گہرائی ہے، وہ طاقتور جو ناقابل شکست ہے، جو کبھی شکست نہیں کھاتا ہے. عزیز وہ طاقتور ہے جو ناقابل شکست ہے، شکست کا کوئی امکان ہے ہی نہیں اس کے اندر، وہ عزیز ہے. صحیح. بس اردو میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے محبوب، ہمارے دل سے نزدیک، مثلا مشہور، پاپولر، اس طرح. لیکن عربی میں زیادہ تر، میں نے کل عرض کیا تھا، بہت دفعہ، بہت کم جگہیں جہاں پہ عزیز کا مطلب کچھ اور آئے گا، ورنہ عزیز کا مطلب ناقابل شکست، طاقتور. صحیح. بس خدا نے متعالیٰ اگر فرمائے وہو القوی العزیز، تو فرمائے وہ قوی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کوئی ضعف بچ گیا ابھی قدرت کے بعد، نہیں، عزیز بھی ہے، ناقابل شکست ہے. اور یہاں اس سورہ میں فرمایا وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے یعنی ناقابل شکست، طاقتور ہے، اور اس کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. اس کے کام میں اس عظیم الشان طاقت کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کہو کہ ابس ہو گیا، یا یہ صرف خدا نے یوں ہی کر دیا، نعوذ باللہ تعالی، ایسا نہیں. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے انکار کرنے والوں کو. میں نے عرض کیا کہ یہ کافر کا لفظ بہت ساری جگہوں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے. کس معنی میں؟ جو جانتے بوجھتے کسی بات کا انکار کر دے، وہ کافر ہے. بس مسلمان میں کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کیا کوئی قرآنی ثبوت ہے؟ ہاں، قرآنی ثبوت ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ جو کافر ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ کافر ایسے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ چاہتے ہیں، تو یہ کافر ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں کافر وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. خدا تعالیٰ نے گویا یوں فرمایا کہ ہر کفر کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے. جو جانتا ہے کہ یہ دنیا اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آخرت اس دنیا سے زیادہ اہم ہے، پھر بھی دنیا پہ مر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حقیقت کا یہ کافر ہے، یہ اس درجے کا کافر ہے. ایک آدمی جانتا ہے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، پھر بھی نہیں رکھتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، اس کا مطلب ہے یہ اس معاملے میں کافر ہے، کفر کر رہا ہے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا خدا وہ ہے الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو باہر نکال دیا، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے، لاول الحشر، جنگ کے پہلے شروع میں ہی. حشر کا مطلب عرض کیا تھا، گیدرنگ ہوتا ہے، جنگ کو بھی گیدرنگ کہتے ہیں، حشر کہتے ہیں. اور پس سورہ حشر کا مطلب قیامت کا دن نہیں ہے، سورہ حشر کا مطلب جنگ کا دن ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. وہ خدا ہے جس نے خارج کیا. اچھا ایک سوال یہاں پر ہے، وہ یہ کہ بھائی دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے لشکر نے اس کو لشکر کو شکست دے دی، یہ خدا اپنے آپ سے کیوں منسوب کر رہا ہے کہ میں نے خارج کیا؟ پھر مسلمانوں کا لشکر تھا، خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے خارج کیا؟ ہاں یہاں پہ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور مشکل ہے آسانی ہے، کیا کہیں، ہم لوگ چیزوں کو نسبت دینے کے معاملے میں تھوڑا سا، آپ لوگوں کی سنجیدگیوں کو دیکھ رہا ہوں تو میرا کہنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں تھوڑا سا شرک کر لیتے ہیں ہم لوگ نسبت دینے کے معاملے میں. کیوں؟ اصل کرنے والا کون ہے؟ صرف خدا. یہ جو نسبت ہمیں ملتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ جو نسبت ہمیں ملتی ہے وہ فرعی طور پہ ملتی ہے. اصل نسبت کس کی ہے؟ خدا کی ہے، اصل نسبت اس کی ہے. اچھا اب ہم لوگ کیا کریں؟ میرا اپنے خیال ہے وہ یہ کہ جیسے ہی کہیں کوئی ہمیں اچھائی سے نسبت دے، کم سے کم اس کو تو خدا سے نسبت دے دیں. ہاں، یا مثال کے طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس آدمی کے لیے یہ کیا، یا کم از کم یہاں احتیاط کر لو، کہ خدا نے مجھ سے کروا دیا. ایک توحید کا ایک ادب ہے، توحید کا ادب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اچھائی کو اپنے آپ سے منسوب نہ کیا جائے. اور یہی حمد ہے. حمد کیا تھا؟ حمد یہ تھا وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں خدا کے لیے. تو پھر یہ تم کیوں اکڑتے ہو کہ میں نے کیا تھا؟ اگر حمد یہ ہے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، تو پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ میں نے یہ کیا تھا؟ آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ خدا نے مجھ سے کروا لیا تھا، ایسا کہنا چاہیے تھا. یا مثلاً اب مثلاً فرض کر لیجئے میں اپنے بچوں سے کہوں، نعوذ باللہ، میں کیوں کہوں گا، اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے مجھے، لیکن اگر میں کہہ دوں میں نے تمہیں پالا اتنے عرصے، لا حول ولا قوۃ، اصلاً تم نے ان کو کیا پالا؟ تم کو خود کو کس نے پالا؟ تم سمجھ، تم نے اپنے آپ کو پالا تھا، کس نے پالا؟ اچھا اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم کہیں گے توحیدی بصیرت کی کمی ہے. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. اب مثلاً میں جب طالب علم بنا تو ہم سب لوگ کتابیں خریدتے تھے، بڑا اس میں مزہ آتا تھا. اس زمانے الیکٹرانکس بھی اتنا، الیکٹرانکس پہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ سب کا سب یہ فزیکل کتابیں ہوتی تھیں. تو اب جو کتابیں خریدتے تھے تو تقریباً ہر طالب علم کے پاس ویسی کتاب ہوتی، تو سب نام لکھتے تھے کتاب کے اوپر کہیں نہ کہیں. تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک طالب علم کو جو مجھ سے کافی سینئر تھے، وہ ہمیشہ جس جگہ پہ ہم لوگ کتاب کا نام لکھتے تھے وہ لکھتا تھا ہو المالک، اللہ مالک ہے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، خدا نے مجھے یہ کیا، خدا نے مجھے یہ کیا. پھر جب فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. توحیدی ادب، توحیدی ادب. اللہ کو خوبیوں سے منسوب کرو، خرابی آئی تو اپنے آپ سے منسوب کرو، کمی کو اپنے آپ سے منسوخ. تو اس توحیدی ادب کو خدا ہمیں سکھاتا ہے بار بار. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ خدا تھا جس نے خارج کیا تھا. وہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ ہمت کہنا ہے کہ ہم نے خارج کیا تھا, نہیں خدا نے کیا تھا یہ کام. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم, ان کو ان کے گھروں سے نکالا. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شان نزول کیا ہے, اس کو میں چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور آپ سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں, جو عام دنوں میں بھی بہت سخت ہے اور ماہ مبارک رمضان میں اور روزے میں وہ بھی آخری گھنٹے میں, کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اٹھ کر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو بہت ہی سخت کام ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. اور یہ انڈرسٹینڈنگ میں رکھتا ہوں اپنے اندر, اور پہلے اس کو بار بار صراحت سے بھی کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی کمر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں ٹیک لگی بھی ہو تو وہ ٹیک لگا کے رکھیں, اس تکلف میں آگے نہ آ جائیں کہ اب مولانا نے کہہ دیا ہے تو آ ہی جائے پھر. نہیں, جو جس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو خود ہی خیال کرے, ہمارے کہنے کا مطلب ان کو کہنا نہیں ہوتا ہے. تو اس تکلف میں بھی کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر تین یہودی قبیلے تھے, بنی نذیر, بنی قریظہ, بنی قینقاع. تین یہودی قبیلے یہ مدینہ میں کیوں تھے جبکہ یہودیت کا آریجن مدینہ نہیں ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے ان کا آریجن مثال کے طور پر فلسطین تھا, تو یہ یہاں پہ کیوں تھے؟ اصل مدینہ کا کیا تعلق تھا شام سے اور فلسطین سے؟ اور مدینہ کوئی ٹریڈ روٹ بھی نہیں تھا, مکہ میں ہونا کوئی بات تھی کہ بھئی وہ ٹریڈ کی خاطر یہاں پہ آئے تھے, مدینہ میں ٹریڈ بھی نہیں تھی, تو یہ یہاں پہ تھے کیوں؟ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی مدینے سے آئیں گے.
ماشاءاللہ
ان کے پاس لکھا ہوا تھا. اچھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کہ لکھا ہوا تھا, کیوں؟ خود خدا قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. صحیح, اور کتنے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, دنیا کا ہر مسلمان, ہم جیسا مسلمان, کم از کم جو پاکستان جیسے ملک میں رہا ہے, جس نے بچپن میں پرائمری اسکول میں اسلامیات پڑھی, اس نے بھی پڑھا کیا کہ حضرت ابو طالب نبی خدا کو لے کے شام چلے گئے تھے, وہاں ان کو ایک عیسائی راہب ملا, بحیرہ میرے خیال میں نام, اس نے بتا دیا کہ یہ تو نبی ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ تو نبی ہیں, تو کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ میں جب یہ اتر رہے تھے تو میں نے اشاروں میں دیکھ لیا تھا کہ پتھر اور درخت ان کو سجدہ کر رہے تھے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
اس طرح کی بات مشہور ہے.
ماشاءاللہ.
اچھا, وہ جو بحیرہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں, ٹھیک ہے. بعد میں حضرت خدیجہ اپنے کزن کے پاس لے گئیں, ورقہ ابن نوفل کے پاس مثلا, ورقہ ابن نوفل نے کہا جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
ان سب کو پتا تھا, باقی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. مجھے تعجب ان مسلمانوں پر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں خود اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا تھا. نعوذ باللہ, او مائی لارڈ, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. یعنی یہودیوں کو پتا تھا, عیسائیوں کو پتا تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ, خود اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں پتا تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں کراچی میں تھا, اس زمانے میں کیمبرج میں پڑھاتا تھا جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا اس میں اسلامیات پڑھاتا تھا, تو وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں اسلامک اسٹڈیز کا وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں, کیا ہوں پتہ نہیں. اور انہوں نے کچھ ورک شاپ وغیرہ کی, تو اس کے اندر بات ہوئی, کیونکہ وہ ایک ایک ٹاپک اٹھاتے تھے, تو مثلا اس کے اوپر بات ہوئی کہ جب پہلی دفعہ فرشتہ آیا تو اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں نے کہا بھائی یہ باتیں صحیح ہیں, ہم لوگ نہیں مانتے. کہنے کا کیوں؟ تو پھر وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے, ورقہ ابن نوفل نے ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو میں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ مانتے ہو, نہ جانتے ہو؟ تو کہنے کا کہ شاید نہ جانتے ہو مثلا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کرسچینٹی کے اندر, ہم اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھولے میں کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے جھولے میں یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, خدا نے مجھے کتاب دی ہے. اور نبی خدا 40 سال تک اس ڈاؤٹ میں بھی نہیں آ پا رہے کہ میں نبی ہوں, نعوذ باللہ تعالی. جبکہ وہ سید الاوصیاء ہے, سید المرسلین ہے.
تو
کہنے کا کہ بات صحیح ہے لیکن بڑی خطرناک ہے. پہلے ٹھیک ہے, اب خطرناک ہو یا نہ ہو. تو انبیاء نبی خدا کا تذکرہ کتابوں میں تھا اور لوگ جانتے بھی تھے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, اور یہ بہت عجیب طریقے سے ہم سے بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے, گرچہ اللہ نہ کرے کہ کنیکٹ ہو لیکن ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ یہودی مدینے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ ان کو ان کے گویا ایلڈرز نے یہ بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تم لوگ وہاں چلے جاؤ ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ان کے ایلڈرز نبی کی مدد کے لیے ان کو لائے تھے؟ نہیں، کیونکہ ان سے زیادہ دشمنی قرآن کریم کے بیان کے مطابق کسی نے نہیں کی. سب سے زیادہ دشمنی قرآن کریم کے بیان کے مطابق انہی نے کی ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ اپنے چھوٹوں کو کیا کہہ کے لائے کہ ہم تمہیں اس جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ایک نبی آنے والا ہے اور تم اس کی نصرت کرنا، اور پلان کیا ہے؟ وہیں ختم کریں گے، وہیں ختم کر دیں گے. اب اس کے اوپر علماء نے کافی ٹریسز کے لیے کہ بھائی یہ رسول خدا کی والد کا اتنی جلدی کیوں انتقال ہو گیا تھا، ڈھونڈا اس کو کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا، پھر یہ ڈھونڈا کہ یہ تین قبیلے یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہ بھی ڈھونڈا کہ شام سے لے کے مدینے تک یہودیوں نے اس پورے راستے کے اوپر سرٹن ڈسٹینس کے اوپر اپنے بہت اسٹرانگ قلعے بنائے ہوئے تھے، یہ کیوں بنائے تھے؟ صحیح ہے، یہ نبی کو ڈیفینڈ کرنے وہاں گئے تھے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے اپنا آرمی وہاں لے کے آئے تھے؟
ماشاءاللہ.
بعد میں ایک اور مشکل آ گئی. ہم یہ اس سورہ میں نہیں ہے لیکن میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. بعد میں ایک اور مشکل آئی، وہ یہ کہ مرحب تک کو پتا تھا اور اس کی ماں کو کہ حیدر مارے گا. حیدر بہت برا مارے گا. تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ دیکھو کوئی اور بیت المقدس آئے لینے کے لیے دے دینا، حیدر کو نہیں آنے دینا. سمجھ رہے؟ تو کوئی اور آنے کے لیے کہتا ہے تو کہتے ہیں تم آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اولاد حیدر ختم کرے گی. صحیح ہے. اس خاطر حیدر اولاد حیدر سے دشمنی یہودیوں کی ہے. ہاں، اس خاطر یزید کے ایڈوائزرز میں یہودی ہے. ہاں، اور اس خاطر پلان یہ ہے کہ نبی کے والد سے شروع کرو مارتے ہوئے، کہیں تو موقع ملے گا. ایکچولی وہ لوگ اپنی کتابوں کے بیان سے بھی لڑ رہے تھے، کیونکہ ان کی کتاب بیان کر چکی تھی کہ اولاد حیدر تمہیں ختم کرے گی، اور وہ چانس لے رہے تھے کہ شاید ہم اولاد حیدر کو ختم کر لیں گے. صحیح ہے. تو وہ یہ سارے پلان پہ کام کر رہے تھے. صحیح. تو یہ تین قبیلے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اب میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں کہیں ان کو یہ کلو ملتا ہے کہ اولاد حیدر ہمارے نزدیک آ گئی ہے، اب دیکھو نصر اللہ کو دیکھ دیکھ کے کیا گزرتی ہوگی. اولاد حیدر یہاں تک آ گئی ہے. تو ان کے لیے آسان نہیں ہے نصر اللہ کو دیکھنا، ان کے بہت سخت ہے. لیکن یہ خدا عجیب ہے، خدا کے وعدے عجیب ہیں. ہاں، خدا تنکوں میں جان ڈالتا ہے، جان ڈال دیے. حتی فلسطینیوں کو دیکھو، الحمدللہ رب العالمین. خدا تعالیٰ انشاءاللہ تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، فلسطینیوں کی فتح و نصرت کے لیے انشاءاللہ، ان ظالموں کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ تین قبیلے یہاں پر آئے. اچھا، جب اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے مدینہ تو انہوں نے فوراً جان لیا کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ اسی وقت ہمیں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، ہم نہیں بچیں گے یہاں پہ. اچھا، انہوں نے ایک بہت سادہ سا ڈرامہ یہ کیا ہوا تھا کہ دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، اوس اور خزرج. تو یہ اوس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے بیٹھ گئے تھے تاکہ مدینے کے اندر ان کی طاقت کو کبھی کوئی چیلنج نہ کر سکے. صحیح. اور ان دونوں قبیلوں کو یہ ریگولر لڑاتے رہتے تھے، اور اس میں ایک کے ساتھ ان کی بنائی ہوئی تھی. یہ وہی کام تھا جو خدا نے مثال فرعون کے لیے بیان کرتا ہے کہ جعل یستضعف طائفة منہم، وہ ایک کو کمزور کرتا تھا اور پھر اس کے بچوں کو مارتا تھا، عورتوں کو کنیز بناتا تھا، ان کا کام تھا. تو یہ تین تھے، اور رسول گرامی کے آتے وقت انہوں نے احساس کر لیا طاقت بہت زیادہ ہے، اس وقت لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے، انہوں نے رسول خدا کے ساتھ الائنس کیا کہ ہم آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ باری باری اپنے اس الائنس کو توڑتے رہے، کیوں؟ چونکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ چانس لیں گے، شاید یہ موقع مل گیا ہمیں، شاید یہ موقع مل گیا۔ تو جنگ احد کے بعد انہوں نے ابو سفیان کو ایک لیٹر بھیجا یہودیوں نے، اور کہا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارا، وہ لیٹر مل گیا، اور رسول گرامی نے جنگ احد کے بعد ان کو وارننگ دی کہ تم لوگوں نے غلط حرکت کی ہے، تمہیں اس کے اوپر یہ کرنا ہوگا، اور تم نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اچھا، انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ نہیں، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیے، ہمارا ڈیلیگیشن بھی بیٹھے گا۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور اس دوران ایک آدمی کو مامور کیا کہ جب رسول خدا نیچے آئے نا تو اوپر سے پتھر پھینک دینا۔ ہاں، تو تمام نارمز کو توڑتے ہوئے پہلے اپنا معاہدہ توڑا، دوبارہ معاہدے کو بحال کرنے کے لیے درخواست بھیجی، اور اس پر بھی سازش کرتے رہے کہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نبی کو ختم کر دینا۔ اعوذ باللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تم لوگ ہر روز ان کی ایک نئی سازش جانو گے، یہ سازشوں سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہر روز ایک نئی سازش کرتے رہیں گے۔ صحیح، نبی خدا نے ان کو کہا کہ نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تم کو یہ جگہ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ اس دوران میں جو، اب میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر مسلمان ہوئے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اندر، مدینے کے اندر، ان کا جو گروپ لیڈر تھا عبداللہ، وہ ان کو سیکرٹلی میسج بھیجتا ہے یہودیوں کو، اور یہ بنی نذیر ہے۔ اب جو چوتھی ہجری میں جس کے اوپر سورہ حشر نازل ہوئی، یہ بنی نذیر ہے، تین گروپ تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، تو یہ بنی نذیر ہے۔ تو یہ جو، اب جب رسول گرامی نے ٹف اسٹینڈ لیا کہ تمہارے ساتھ اب ایگریمنٹ ختم ہوگا، تو وہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ، وہ ان یہودیوں کو میسج بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اس نبی کو نعوذ باللہ تعالیٰ ختم کر لیں۔ اب وہ اتنے بدبخت تھے کہ پہلے سے سازشیں کر رہے تھے نبی کو ختم کرنے کے لیے، جب نبی نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ تمہیں یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے چونکہ تم مسلسل نافرمانی کر رہے ہو، نااہدی کرتے ہو، تو یہ منافقین کا سردار یہ ان کو میسج دیتا ہے، اڑ جاؤ اس نبی کے سامنے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اچھا، یہ وہی منافق ہے جو جنگ احد میں اینڈ ٹائم پہ بھاگ بھاگ گیا تھا، اور مسلمانوں کے لشکر کو اس نے کمزور کروا دیا تھا، ہے یہ؟ یہ میسج دیتا ہے، وہ پہلے ماننے کو تیار ہو رہے تھے بنی نذیر والے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جانے کو تیار ہیں، اب اڑ گئے، نبی کے سامنے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اور آپ کو جو کرنا ہے کر لو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے قلعوں کے اندر گھس کے بیٹھ گئے۔ نبی و خدا نے امیر المومنین کو لیا اپنے ساتھ، مدینے میں کسی کو اپنا نمائندہ بنایا، امیر المومنین کو لیا اور ان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی خدا سمبولک ایونٹ کے ساتھ امیر المومنین کو لے کے پہنچے تاکہ بنی نذیر کو پتہ چل جائے کہ بیٹا یہ اب تمہارا اینڈ یہاں پر آ گیا ہے۔ بنی نذیر کچھ دن تک ڈٹے رہے، کچھ اس کے بعد نبی خدا نے اطراف میں ان لوگوں کی جو املاک تھیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو منافق تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اور اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ سب قرآن کریم میں آئے گا۔ ابھی اس منافق نے ساتھ نہیں دیا، تو بہرحال یہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں اور جنگ ہوئے بغیر اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کافی مال و غنیمت سب کچھ مسلمانوں کے پاس آیا۔ اب خدا اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک توحیدی بصیرت دینا چاہ رہا ہے، خدا اس واقعے کے ذریعے سے ایک توحیدی بصیرت دینا چاہ رہا ہے۔ سورہ حشر زیادہ تر جو اس کی کانٹینٹ سے وہ چند حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک میجر پارٹ اسی واقعے کے اوپر ہے۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا ہے جس نے اہل کتاب میں سے انکار کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالا، جنگ کی بالکل شروع میں ہی۔ ما ظننتم تمہیں یخرجو، تم نہیں سوچ پا رہے تھے، تم نہیں گمان کر پا رہے تھے کہ وہ باہر جائیں گے۔ یہ کس سے خطاب کیا؟ مسلمانوں سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، وہ بدبخت کافر تھے، ان کا تو معاملہ صحیح تھا۔ یہ مسلمان کیوں نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ جائیں گے؟
ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
ہاں، دونوں میں ایک مصیبت ہے، دونوں صرف میٹیریل اسباب کو دیکھ رہے تھے. یہ جو مسلمان ڈر رہے تھے کہ یہ نہیں جائیں گے، بہت طاقتور ہیں، یہ صرف مادی اسباب کو دیکھ رہے تھے. اور وہ جو یہودیوں کا گروپ تھا وہ تو پکا تھا ہی کافر، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ تو دیکھ ہی مادی اسباب کو رہتے. اور وہ کہتے ہیں ہمارا قلعہ اتنا مضبوط ہے، ہمارا ارینجمنٹ اتنا، ہمارا پلان یہ ہے، ہمارا پلان وہ ہے، وہ کال سب کے اے بی سی بنا کے بیٹھے ہوئے اور ہم باہر نہیں جائیں گے، خدا تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھیجوں گا تمہیں. اچھا اب سب، اب یہاں پہ پھر ایک توحیدی بصیرت، وہ کیا، تم سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچائیں گے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسب، اور خدا تو اس طرف سے آیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. صحیح ہے، یہ بہت خوبصورت خدا کا ایک انداز ہے. میں اس کو آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، خدا اس کے لیے کافی ہے. ایسی من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ماشاءاللہ، یہ خدا کا انداز ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، اب جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے چاہنے والے وہی کہ یہ بچیں کسی طرح، لیکن کیا انہیں پتہ ہے کہ خدا کیسے بچائے گا؟ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بارش والنے والی ہے، لکڑیاں بجھ جائیں گی. میری طرح سوچیں گے نا، مادی اسباب پہ سوچیں گے نا. خدا تعالیٰ فرمائے تم ہمیشہ مادی اسباب پہ سوچتے ہو، اس لیے میں ایسی طرف سے آتا ہوں جہاں سے تم نہیں سوچ پاتے، کیونکہ تم مادی اسباب میں سوچتے ہو. اس معاملے میں مسلمان اور کافر ایک پچ پر ہے، وہ بھی مادی اسباب پہ سوچتے ہیں. اب مسلمان بیچارہ دونوں کو سوچتا ہے، نہیں شاید یہ ہو جائے گا، نہیں شاید یہ ہو جائے گا. خدا تعالیٰ فرمائے نہیں، میں ایسی جگہ سے آؤں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کیا جگہ ہے؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، خدا فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا. یا اللہ، کس بات کا خوف؟ مسلمانوں کے پاس فوج زیادہ ہے؟ نہیں. مسلمانوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ نہیں. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو اسلحوں کی بنیاد پہ بیٹھا ہے دلوں میں، نہیں. یہ خوف نبی اور اولاد نبی اور ان کے ماننے والوں کے ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں بیٹھا ہے. یہ پیرامیٹر ہمارے نزدیک مسنگ ہے، ہم اس کی طاقت نہیں سمجھتے کہ یہ کون سا خوف ہے. ہم وہ خوف پہچانتے ہیں جو ہم دشمن کے دلوں میں اپنے اسلحے سے بٹھاتے ہیں. اور خدا نے مطالبہ ہمارا، ٹھیک ہے تم تیاری کرو، عائد الحم مستطاعت من قوہ، لیکن یہ کچھ اور خوف ہے جو میں بٹھاؤں گا. تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں مجھے کہ بھائی 40-42 سال ہو گئے، ایران نے ناک میں دم کیا ہوا ہے پوری دنیا کی طاقتوں کا، ان لوگوں نے آج تک کوئی ایٹامک ویپن کیوں نہیں استعمال کر لیا؟
ماشاءاللہ،
ایک چھوٹا موٹا بم مار دیتے، کیوں نہیں مار پائے لوگ؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، خدا بعض اوقات ایسا خوف بٹھاتا ہے کہ وہ اپنے قلعے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی شکست مان لیتا ہے. یہ خدا اپنا کام کرتا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، خدا نے ان کے دلوں میں خوف بٹھایا. کتنا خوف بٹھایا؟ اتنا خوف بٹھایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے اپنا سونا چاندی یہاں سے لے جانے کی. ایک اونٹ کے اوپر گھر کا جتنا سامان لگا سکتے ہو لا دو اور لے جاؤ. تو جب یہ لے جانے لگے تو انہوں نے کچھ گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا. صحیح ہے، خدا تعالیٰ فرما رہے تم نے دیکھا کہ میں نے کتنا خوف بٹھایا ان کے دلوں میں، کہ جس گھر کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچائے گا اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا.
ماشاءاللہ،
ہاں، یخربون بیوتہم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو گرا دیا. یخربون بیوتہم بیعیدین و عید المومنین، اور باقی کچھ کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے گرایا. فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار. اب یہاں پہ مجھے ایک دو جملے عرض کرنے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ اعتبار کیا ہوتا ہے؟ فاعتبروا ایک دفعہ نہیں آیا، بہت دفعہ آیا. صحیح، یہ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کہیں گے تو کہیں گے عبرت لینا، عبرت لینا. بس عبرت لینا سبق سیکھنے سے تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے. عبرت لینا کیا ہونا چاہیے؟ سبق سیکھنا بعض اوقات اچھی چیز کا ہو سکتا ہے، بعض اوقات کسی سخت چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن عبرت لینے میں کوئی سختی انوالو ہوگی. کہ مثال کے طور پر دیکھو اس چیز کو دیکھ لو اور اس سے عبرت لو. کیا عبرت لو؟ یہ سختی تم پہ بھی آ سکتی ہے، کچھ سیکھو اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ عبرت لینا ہے. اچھا، کیا ہر آدمی عبرت لے لیتا ہے؟ نہیں، خدا نے عبرت کو ہر آدمی کے لیے بھیجا بھی نہیں ہے. گویا شروع سے ہی کیا فرمایا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو تم عبرت لو. صحیح ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے مطلب فرما رہا ہے کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بعض کے دلوں پر پتھروں کے اوپر گرنے والے پانی کی طرح کوئی اثر نہیں کرے گا.
ماشاءاللہ.
اور کس پہ اثر کرے گا؟ اس کے لیے پہلے تمہیں اپنے اندر ایک بصیرت جگانی پڑے گی، اس بصیرت کی روشنی میں تم اس سے عبرت حاصل کر سکو گے. لہذا اس نے یہ نہیں کہا فاعتبروا یا ایھا الناس، نہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت لو. صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ ہمارے اندر ہونا چاہیے جس سے ہم اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں. اور اگر وہ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ گراؤنڈ ڈیمیج ہو گیا، پھر عبرت نہیں ملتی. پھر عبرت نہیں ملتی. عبرت نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ بھی خوبصورتی ایک اور، عبرت لو اے صاحبان بصیرت. جب صاحبان بصیرت عبرت دیں گے تو کیا ہوگا؟ بصیرت میں اضافہ ہوگا. اچھا، اگر یہ صاحبان بصیرت نہیں ہوئے اور ان کے سامنے عبرت آئی، انہوں نے عبرت نہیں لینی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اندھے پن میں اضافہ ہوگا.
ماشاءاللہ.
اب اندھے پن میں اضافہ ہوگا. کیوں کیوں ایسا ہے؟ اس کی بہت عجیب وجہ ہے. آپ توجہ فرما لیں، آخری منٹ سے مجھے پتہ ہے آپ چیلنجنگ پوزیشن میں ہیں، لیکن آپ توجہ کر لیں. ہمارے پاس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ ہم کہتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر، نیوٹرل. صحیح ہے، قرآن کبھی نیوٹرل نہیں ہے. یا اثر پازیٹو دے گا یا اس بدبخت کے اوپر نیگیٹو دے گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اس لیے یا اولو الابصار ہوئے تو عبرت لیں گے، اور اگر اولو الابصار نہیں ہوئے تو ان کے اندھے پن پہ اضافہ ہوگا. یہ ہوگا، بس یہ نیوٹرل کبھی نہیں رہے گا کہ بیچ بیچ میں کچھ کھڑا ہو گیا، نہ ادھر کا فائدہ نہ ادھر. نہیں، ایسا نہیں. ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے، میں تھوڑی سی احتیاط کر رہا ہوں. روایت موجود ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بیٹھنے والا یا فائدہ لے کے اٹھے گا یا اندھے پن میں اضافہ کر کے اٹھے گا. نیوٹرل نہیں ہونے والا. اور یہ بہت خطرناک ہے ہم جیسوں کے لیے جو ہم قرآن کریم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ عبرت لیے بغیر اٹھیں. اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ لے کے اٹھ رہے ہیں. پھر تو عبرت لینا بہت ضروری ہے، کچھ سوچنا سمجھنا ضروری ہے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. خدا نے مطالبہ فرما رہا ہے اس بات کو تو یقین کر لو کہ آخرت میں ان کو عذاب کروں گا. ٹھیک ہے، ایک عجیب بات اور کہی یہاں پر، فرمائی خدا نے مطالبہ نے، یہ فرمایا کہ میں نے یہاں پہ ان کو جلا وطن کروا دیا ہے. اگر میں ان کو یہاں جلا وطن نہ کرواتا، ان کو یہ سختی میں نہ ڈالتا، پھر اس دنیا میں بھی ان کو اور عذاب دیتا. ہاں، تو خدا نے مطالبہ فرما رہا ہے یہودیوں سے کہ تم کو میں نے زمین سے نکال کر ایک اور مشکل سے بچا لیا ہے، ورنہ اگر میں تم یہاں پہ رکھتا تو میں اور عذاب دینا تھا میں نے. صحیح ہے، اب مجھے تقریباً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب خدا ان کو طاقت دیتا ہے اور یہ اپنے طاقت کے نشے میں جاتے ہیں، تو پھر کس عذاب میں پھنستے ہیں؟ پھر یہ اس عذاب میں پھنستے ہیں جس میں فرعون پھنسا ہے. ہاں، کیونکہ یہ طاقت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، بچے مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں، اور اس بھوک، افلاس اور قتل و غارت گری کے بعد یہ سمجھتے ہیں یہ سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے. ان کو نہیں پتا، یہ نابینا ہے، اندھے ہیں یہ. اور قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے کہ یہ نہیں جانتے، یہ کم عقل ہیں، ان میں ساقت نہیں ہے سمجھنے کی. خدا متعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو قرآن کریم سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. چند منٹس باقی ہیں، مجھے، میں گھڑی پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، آج کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟
53
ہے. تو ابھی اگر میں چھوڑ بھی دوں گا نا تو آپ کے لیے 5 منٹ گزارنا اور مشکل پڑ جائے گا. اس لیے بہتر یہ کہ میں چلاتا رہا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. خدا تعالیٰ فرمائے میں نے تم کو جلا وطن کر دیا, تم کو ایک اور مشکل سے بچا لیا, لیکن یہ میں نے کیا کیوں؟ یہ کیوں کیا؟ کیوں ان کے اوپر یہ سختی ڈالی؟ کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ میں نے اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے خدا اور رسول کو اذیت کی ہے. ہاں, اب یہاں پر ایک اور معاملہ ہے, وہ جو ہمارے بعض گروپس ادھر ادھر کی ہر بات میں شرک کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ خدا نے کیوں کہا انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت کی ہے؟ کیا دو چیزیں ہیں یہاں پہ؟ ایک ہی ہے, تو پھر دو کیوں کیا؟ ہاں, اس کو تو خدا شرک نہیں کہہ رہا, تو دوسرے لوگ کیوں شرک کہتے ہیں پھر؟ یہ عجیب سی بات ہے نا کہ بھئی تم ہر بات میں کہتے ہو اللہ کے برابر میں کسی کو تذکرہ نہیں کرنا, خود خدا نے کیوں کیا؟ خدا نے کہا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے رسول کو ناراض. کیا اللہ کے رسول اللہ کی ناراضگی کے علاوہ ناراض ہوتے ہیں کبھی؟ ما اتاکم الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ لیکن خدا متعال کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اپنے نبی کو اہمیت اتنی دوں گا کہ اپنے برابر میں بھی تذکرہ کروں گا.
ماشاءاللہ.
وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو بھی خدا کو اذیت کرے گا تو خدا کا عذاب بہت سخت ہے. خدا کا عذاب بہت سخت ہے. ایک نفیس جگہ پہ لا کر میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا حمد کیا ہے, تمام تعریفیں اللہ کی لیے. صحیح, اور اس کی پوری ایک چین تھی کہ اگر تمام تعریفیں خدا کی ہیں تو میرے اندر اگر کوئی تعریف ہے تو کس کی دی ہوئی ہے؟ خدا کی دی ہوئی. اور اگر خدا نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس صفت کو اللہ کی طرف بڑھنے میں استعمال کرنا ہے, تو یہ امانت داری ہے, ورنہ پھر خیانت ہے. اور یہی وہی اللہ نے اپنی امانت ہمیں دی ہوئی ہے. اس نے ہمیں اپنی امانت دی ہے کہ ہم جو کچھ اپنے پاس اچھائی دیکھیں اس سب کو استعمال کریں اس میں جو خدا ہم کو پسند ہے اور خدا کی طرف بڑھائے. اب یہاں پہ ایک شاعر نے بڑا عجیب ایک جملہ ایک مصرع کا, آپ اس کا شعر کل ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا, انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ ہم سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے. اب تو ممکن ہے کہ اس نے کون ہے کہا, میں خود شاعر بہت ہی برا ہوں اس معاملے میں یاد رکھنے میں, لیکن یہ شعر بہت ہی عجیب ہے کہ بھئی الحمد للہ ہم سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو محمد کا مطلب کیا تھا؟ جس کی تعریف ہو. اگر ہم ساری خدا کے لیے تو ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ اللہ کے تمام اوصاف کی تجلی ہے. جتنی تعریفیں خدا کی ہیں وہ سب سائے میں ڈھل کر نبی کی تعریف. تو ہم سب تیرے لیے تو محمد. نبی کی ذات ایسی ذات, خدا تعالیٰ ان کو اس طرح سے نواز چکا ہے کہ اپنی تمام صفتوں کو اور اپنی تمام تعریفوں کو نبی کے اندر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا چاہنے والا قرار دیا. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی, ہمیں ایک بات پہ فخر ہے, دنیا میں جہاں کہیں دو پارٹیز بنی, ایک طرف آپ کی اولاد تھی ایک طرف کوئی اور تھا, ہم نے ہمیشہ آپ کی اولاد کا ساتھ دیا. جب بھی دنیا میں کوئی دو پارٹیز بنی, ایک طرف آپ کی اولاد ایک طرف کوئی اور, ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, صرف آپ کی اولاد کا ساتھ دیا. اب باقی ہمارے گناہ آپ کے پاس, باقی پھر آپ کے پاس. آپ جا کے دیکھ لیں تاریخ میں جہاں کہیں محاذ بنا اور ہم سے کہا گیا کسی ایک کا انتخاب کرو, ہم نے پہلے علی کا انتخاب کیا, پھر سیدہ کا انتخاب کیا, پھر امام مجتبیٰ کا انتخاب کیا, پھر سید الشہداء اور ان کی اولاد کا انتخاب کیا. کسی میدان میں ہم نے آل محمد کو چھوڑ کر کسی کا انتخاب نہیں کیا. اللہ کے نبی کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے, ماہ مبارک رمضان کی عبادات کی قبولی کے لیے, اور انشاءاللہ تمام گناہوں کی مغفرت, شب قدر کی فضیلتوں کے درک کے لیے, اور امام کی تشریف آوری, ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.